پیر، 14 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ حکومت پاکستان نے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے کمیٹی تو بنائی، لیکن قبائلیوں کو گلا کہ حکومت اصلاحات کے نفاذ میں سنجیدہ نہیں۔
ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے لیے قبائلیوں کو انسان تسلیم کرو، قبائلیوں کو پاکستانی تسلیم کرو، اس کو پاکستان کا حصہ بناؤ، اس کو پاکستانی تسلیم کرو۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کے مطابق قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی اعلی اختیاراتی کمیٹی 3-4 ماہ میں اپنی تجاویز کو حتمی شکل دے دے گی۔ فاٹا کمیٹی کے رکن اور ریاستوں اور فرنٹیئر ریجن کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعتراض جائز نہیں ہے کہ کمیٹی میں فاٹا کی نمائندگی نہیں ہے۔
فاٹا کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو بلایا گیا تھا، تمام سینیٹرز کو بلایا گیا تھا، ان کی رائے لی گئی۔ اس کے علاوہ ہر ایجنسی کے اندر ہم جرگہ کریں گے، وہاں کے جتنے بھی ملک مشر ہیں، جب ان کی رائے لی گئی، فائنلی آ گئے، کسی کنکلوژن پہ ہم پہنچے، پھر ایک لوئے جرگہ ہوگا، ان کی اپروول کے بعد پھر یہ چیزیں کیبنٹ میں پٹ اپ کیے جائیں گے ان کی اپروول کے لیے۔
ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں کل ہونے والے بم دھماکے اور ہلاکتوں کے خلاف 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پارا چنار میں سوگ کے پہلے روز تمام بازار اور تجارتی مراکز مکمل بند رہے۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کی آج تدفین بھی کی گئی، جبکہ ایک شخص کی لاش شناخت کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار بازار میں کل ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ اس اپیل کی سماعت جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے مجرم کے وکیل کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات بھروسے کی فضا میں شروع ہوئے ہیں۔ بھارتی ایوان بالا میں آج انہوں نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان دیتے ہوئے خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔
ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ جو سبوٹیئر جن کی آپ نے چرچا کی، جو روکنا چاہتے ہیں ڈائیلاگ کو کسی نہ کسی طرح سے، ان سے پرووک نہ ہو اور ڈائیلاگ سے ہی راستہ نکلے گا، اور اس لیے اس ڈائیلاگ سے راستہ نکالیں، یہی ہمارا مت اس میں رہے گا۔
بنگلہ دیش کی حکومت نے تمام سوشل میڈیا، ویب سائٹس اور میسیجنگ سروسز پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز سوشل میڈیا ویب سائٹس پر عائد پابندی میں توسیع کرتے ہوئے ٹویٹر، اسکائپ اور ایمو پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ حکومت نے گزشتہ ماہ واٹس ایپ اور وائبر جیسی میسیجنگ سروسز پر پابندی عائد کی تھی، اور اطلاعات کے مطابق یہ اقدام سن 1971 میں جنگی جرائم کے سلسلے میں 2 رہنماؤں کی پھانسی کے بعد سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا۔ یمن سے اطلاعات ہیں کہ وہاں سعودی اتحاد میں قائم فوج کے ایک اڈے پر کیے گئے راکٹ حملے میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی فوجیوں میں ایک اہم سعودی کمانڈر اور اماراتی فوج کا ایک اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ کئی سوڈانی فوجی بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب کل حوثی باغیوں اور یمنی حکومت کے درمیان امن بات چیت ہونا ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے کہ ترکی عراق میں کردوں کے کنٹرول والے علاقے سے اپنی کچھ فوج واپس بلا رہا ہے۔ عبید ملک۔
رپورٹس کے مطابق 10 یا 12 گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ باشیکا کیمپ سے نکل کر جنوب کی جانب روانہ ہوا ہے۔ ترک افواج گزشتہ برس سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے موصل کے قریبی علاقے میں کرد فورسز کی ٹریننگ کے لیے موجود ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں ترکی کو یہاں 150 فوجیوں کا دستہ بھیجنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عراق کا کہنا ہے کہ ترک فوج کی تعیناتی ملکی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے اپنی پارٹی کے سالانہ اجلاس میں تارکین وطن سے متعلق اپنی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ایک انسانی بحران کا رخ موڑا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جرمنی آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی کی جائے گی۔ یہی وہ اقدام تھا جس کا مطالبہ ان کی سی ڈی یو پارٹی کے کچھ ممبران نے بھی کیا تھا۔ اس میرکل نے مزید کہا،
ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم اپنے انسانی فرائض نبھاتے رہیں گے۔ ہم ایک آئینی ریاست ہیں، اور جو کوئی بھی یہاں آئے گا اسے قانونی عمل سے گزرنا ہوگا، اور جو بھی پناہ کے حصول کے پیمانے پر پورا اترے گا اسے پناہ ملے گی، مگر یہی قانون اس پر بھی لاگو ہوگا جو پناہ کا حق نہیں رکھتا۔
جنوبی کوریا میں ایک پرائیویٹ فرم نے ملک میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
جنوبی کوریا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے. اس رجحان کو کم کرنے اور زندگی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے سیول میں ایک کمپنی لوگوں کو اپنے جنازے کا منظر دکھاتی ہے. مختلف کمپنیاں یا ادارے اپنے ملازمین کو یہاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ذہنی تناؤ سے نکل کر زندگی کی جانب لوٹے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا. سال گزرا, پولیس اور دوسری سیویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
وہ اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے.
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں کل دہشت گردی کے ایک واقعے میں پارا چنار میں 24 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. ہلاک شدگان کی تدفین ہو گئی. پارا چنار میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا. سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پشاور میں بچوں کے اسکول میں دہشت گردی کے واقعے کا 1 سال پورا ہونے اور خصوصی تقریبات کے اعلان ہونے کے باوجود اور سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود دہشت گردی کا یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا. پاکستان میں زر بیاز نامی کارروائی تقریباً 1.5 سال پہلے شروع ہوئی جس میں شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو پکڑ میں لایا گیا. جواباً ان کی جانب سے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا. اس ہفتے بی بی سی اردو سروس اپنے ناظرین اور سامعین کو سانحہ پشاور کا 1 سال گزرنے پر خصوصی رپورٹیں دکھائے گی, سنائے گی. اور اس سلسلے میں آج سنیے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے نفاذ کے بارے میں رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ قبائلی علاقوں میں اور وہاں سے نکل کر پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے پنپنے کی ایک بڑی وجہ خود قبائلی علاقوں میں اصلاحات کا نہ ہونا ہے. قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے حکومت نے نومبر میں ایک کمیٹی بھی قائم کی, لیکن 1.5 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے محض 2 اجلاس منعقد کیے گئے. اور قبائلیوں کو شکایت ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی حکومت شاید اصلاحات کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
شدت پسندی اور فوجی کاروائیوں کے ستائے ہوئے قبائلی عوام بالآخر تبدیلی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فاٹا کی تمام سیاسی جماعتوں, قبائلی مشران, سول سوسائٹی کی تنظیموں, وکلاء اور طلباء نے مشترکہ طور پر یک زبان ہو کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. گزشتہ ماہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے قبائلی علاقوں میں فوری اصلاحات کے حق میں احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا. احتجاج میں شامل جماعت اسلامی مومند ایجنسی کے ایک عہدیدار ڈاکٹر منصف خان نے بتایا,
ہمیں 100 سال سے اوپر ہو گئے فاٹا پر ایک ظالمانہ قانون نافذ ہے ایف سی آر, اور وہاں کوئی حقوق نہیں ہے, انسانی حقوق بھی نہیں ہے, کوئی سہولیات نہیں ہے. پاکستان کے دوسرے شہر جو سہولیات حاصل ہے وہاں فاٹا میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی فاٹا کو انتظام کو تبدیل کیا جائے, اور جس طرح دوسرے آئینی حقوق ہے پاکستان کے دوسرے شہر کو وہیں حقوق فاٹا کے عوام کو بھی دیا جائے.
پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منعقدہ اس احتجاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فاٹا کے منتخب اراکین قومی اسمبلی و سینٹ اور سیاسی جماعتوں کی مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی. جلسے میں شریک مسلم لیگ کاف فاٹا کے ایک رہنما اجمل خان وزیر نے کہا,
یہ جو سامنے پارلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پارلیمنٹ میں فاٹا کے حوالے سے قانون سازی نہیں ہو سکتی آرٹیکل 247 کلاس 3 کے مطابق. پھر مجھے بتائیں یہ جو آپ نے 12 ایم این ایز اور 8 سینیٹر کس لیے بٹھائے ہوئے, یہ تو سمبولک ہو گئے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی آئین کے آرٹیکل 247 کا کلاس 7 ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے, کسی فاٹا کے عوام کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانے اپیل کا حق نہیں ہے 21ویں صدی میں.
قبائلی علاقوں میں کون سا نظام ہونا چاہیے, اسے خیبر پختونخوا کا حصہ بننا چاہیے یا اسے الگ صوبے کا درجہ ملنا چاہیے یا وہاں منتخب کونسل تشکیل دی جائے, اس بارے میں رائے منقسم ہے. فاٹا میں وکلا کی تنظیم فاٹا لائرز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز مومن کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر اس مرتبہ بھی قبائلی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. انہوں نے کہا
اگر ان کی ڈیسیجن ایسی آئی کہ موجودہ سٹیٹس کو یہ بحال رکھیں گے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا ہم سارے قبائل کو نکالیں گے. لیکن ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے لیے قبائلیوں کو انسان تسلیم کرو, قبائلیوں کو پاکستانی تسلیم کرو, اس کو پاکستان کا حصہ بناؤ, اس کو پاکستانی تسلیم کرو. ایسا نہ ہو کہ پھر بنگلہ دیش جیسا دوسرا سانحہ رونما ہو. تو یہی پنجاب ذمہ دار ہوگا, یہی قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو کہ اس ریفارمز کو اس بل کو کامیاب ہونے نہیں دے گا.
فاٹا میں اصلاحات کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ حکومتی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں لیکن اس ضمن میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی ہے. یہ کمیٹی بھی بظاہر محض قومی اسمبلی کے اسپیکر کے انتخاب میں فاٹا اراکین کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے لیکن اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ قبائلیوں کے حقوق کی جستجو دائمی ہے یا نئی کمیٹی کی طرح بظاہر ایک وقتی اقدام. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
رفعت اللہ اورگزئی کی اسی رپورٹ کے پس منظر میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے عمل کے نگراں وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سے پوچھا کہ اصلاحات کے عمل میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات کا عمل آئندہ 4-5 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ,
یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے, اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اس میں اوور نائٹ اگر کاروائی کر لینا وہ اتنا آسان نہیں ہے. بنیادی طور پر جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ صدر صاحب نے ان کی رائے لینی ہے, جس طریقے سے وہ ان کی رائے لینا ہے جرگے کے تھرو, اور جرگے کے تھرو پھر بعد میں جو جس قسم کی کاروائی کرنی ہے, چینجز لانے ہیں, ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا اور کاروائی کی جائے گی.
اس طرح کے اعلانات اصلاحات کے اور وعدے جو ہیں وہ ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آپ کتنے شور ہیں کہ اگلے 2.5 سال میں آپ کی حکومت؟
میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کی کابینہ اس کے بارے میں کافی سیریس ہے. آرم فورسز آف پاکستان جو کہ لا انفورسمنٹ کے مسئلے میں کافی وہاں انوالو رہے ہیں, ضرب حضب انہوں نے وہاں پر لانچ کیا ہوا ہے, باقی آپریشن یہاں کرتے رہے, وہ بھی اس معاملے میں کافی سیریس ہے اور ہمارے ملک میں ان کی رائے بھی میٹر کرتی ہے. قبائلی عوام خود بھی بہت زیادہ جو ہے نا ان کی شکایتیں ہیں. سو ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے, ایک طرف سے ریزالو ہے, ارادہ ہے.
لیکن میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے کوئی روڈ میپ بنایا ہے؟
آپ کو عرض کیا نا, جب یہ سب کچھ ہے تو اس بات ان باتوں کو سب ان کے عوام کی رائے کو اور مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے ختم ہونے تک فاٹا کے سٹیٹس کا کم از کم کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟
آپ بہت زیادہ لمبا کر رہے ہیں, ہماری حکومت کے ابھی 2-2.5 سال مکمل رہتے ہیں اور ان شاء اللہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ 3-4 مہینے سے زیادہ میں لگ جائے گا اس میں.
اچھا,
ہمارے ریکمنڈیشن ان شاء اللہ میری اپنی ذاتی کوشش ہوگی, ہم 2-3 مہینے کے اندر وی شوڈ کم ٹو اے کنکلوژن.
اور ایک جو شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کمیٹی میں فاٹا کی نمائندگی کوئی نہیں ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں جائز اعتراض ہے؟
یہ مناسب نہیں ہے یہ بات کرنا. فاٹا کی بنیادی طور پر فاٹا کے بارے میں نیوٹرل لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. فاٹا کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو بلایا گیا تھا, فاٹا کے تمام سینیٹرز کو بلایا گیا تھا, ان کی رائے لی گئی. اس کے علاوہ ابھی آگے فیصلہ کیا جانا ہے کہ ہر ایجنسی میں ہم جائیں گے, ہر ایجنسی کے اندر ہم جرگہ کریں گے, وہاں کے جتنے بھی ملک مشر ہیں الیکٹڈ سے تو ہم نے پتہ کر لیا جو کچھ کاروائی ہے. اس کے بعد جو نان الیکٹڈ ہیں ملک اور مشر ہیں, جتنی بڑی تعداد ہے, جو ان کا تمری طریقہ رواج آئین میں دیا ہوا ہے, یہ جب ان کی رائے لے گئے فائنلی آ گئے کسی کنکلوژن پہ ہم پہنچے, پھر ایک لوئے جرگہ ہوگا, ان کی اپروول کے بعد پھر یہ چیزیں کیبنٹ میں پٹ اپ کیے جائیں گے ان کی اپروول کے لیے.
آپ نے بات کی اصلاحات کی اور حکومت سنجیدہ ہے, آپ نے کہا فوج بھی سنجیدہ ہے وہاں پر تبدیلی لانے کے لیے, لیکن وہاں پر کرمنل مافیاز ہیں, اسمگلنگ گینگز ہیں, جو بیوروکریسی ہے وہ کافی اپوز رہی ہے وہاں پر, ایف سی آر جیسے کالے قانون میں ترمیم تک کو وہ نہیں مانتے کہ ان علاقے کے لوگوں کو چلانے کے لیے یہی قانون چل سکتا ہے, تو ان کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟
نہیں, میرے خیال میں یہ کوئی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کرمنل اگر کوئی آپ سمجھتے ہو کوئی ہے, اب فرض مال سمگلرز ہیں یا کوئی یہ جو پرمٹ مافیا کے لوگ ہیں, نمبر از ویری لمیٹڈ. اور علاوہ اس کے جہاں تک پولیٹیکل اس کا بیوروکریٹس کا تعلق ہے, بیوروکریٹس اتنے بڑے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ ہماری رائے کے اوپر کوئی اثر پڑے. ہم کافی سینئر لوگ ہیں, ہر ایک کی رائے کریں گے تو یہ ان لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور ان کو بھی سوٹ کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
حکومت کی ترجیح کیا ہے, کوئی ویژن ہوگی یا کوئی پہلے سے ذہن بنایا ہوگا کہ قبائلی علاقوں کا سٹیٹس ہم کیا کرنا ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کرنا ہے یا الگ صوبہ بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟
دیکھیں جی، ہماری تو بنیادی چیز جو سامنے رکھنی ہے، نیک نیتی کا اپنا اظہار ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم چاہیں گے کہ فاٹا کے عوام کی رائے کا احترام ہو اور ان کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق چلے، اور ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہم کرائیں۔ گلگت بلتستان والا ماڈل بھی ایک ایسا ماڈل ہے کہ وہ سامنے رکھا جا سکتا ہے، تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ وہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ میں ان کو ضم کر دیں، خیبر پختونخوا صوبے کے ساتھ ضم کرنے میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی کارروائی جو وہاں پر کی جانی ہے، خیبر پختونخوا صوبے کا جب حصہ بنیں گے تو ان کی نمائندگی آبادی کی بنیاد پہ ہوگی، شاید قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد بھی، پھر خیبر پختونخوا ان کی تعداد بھی گھٹ جائے گی، 12 کی بجائے شاید 6-7 پہ آ جائے، صوبہ اسمبلی کی بھی ممبران کی تعداد اتنی کم ہوگی، تو ظاہر ہے جمہوری طریقے کے مطابق وہ اپنی نمائندگی جتنی ہوگی اتنا زور لگا سکیں گے۔ تو ہمارے خیال کے مطابق ایک انٹرم پیریڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میچور کرنے کے لیے، اس اسٹیج پہ لے جانے کے لیے جبکہ ان کو ضم کیا جائے، اس سے پہلے اس بات کو ضروری بنایا جانا ہے، نمبر ون کہ یہ تمام کے تمام لوگ باعزت طریقے سے واپس چلے جائیں، سیٹل ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذہن سے وہ خوف ختم کیا جائے جو طالبان اور دہشت گرد کا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں وہ ایبلٹی دوبارہ ریوائیو کرے، اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہو جس میں یہ امن و امان کی ذمہ داری خود سنبھال لیں۔ فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی ترقیاتی کام اتنے کیے جائیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے برابر نہیں بلکہ اس سے آگے نکلیں۔ لیکن یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے، ہم سجیسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو صوبے کا نام دیا جائے، کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جانا ہے، وہ کہیں گے اسٹیٹ میں ضم کر دو ضم ہو جائیں گے، وہ کہیں گے پہلے دو کو ضم کر دو وہ بھی ہو جائے گا، جو بھی طریقہ ہے ابھی تک بالکل امبرانک فارم میں ہے اور اسی فیصلے کی ہم احترام کریں گے، اس کے مطابق جائیں گے۔
کچھ تو آپ نے انتظامیہ تبدیلیوں کی بات کی، لیکن کچھ قانون سازی بھی چاہیے ہوگی، جیسے
ایف سی آر پڑے گا۔ میں نے کہا قانون سازی قوانین میں تبدیلی لانا پڑے گا، ایف سی آر جو اس وقت ہے جو ڈریکونین لا کے طور پر اس کی بات کی جاتی ہے، پہلا تو چوٹ اسی پر لگانے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو فوراً جو ہے نا ڈیموکریٹک بنایا جائے۔ یہ جو بے شمار چیزیں، یہ جو کوئی اگر کوئی کمیٹی بن جائے گا، اگر بن گیا یا اسمبلی یا جو نام اس کو دیں گے جو الیکٹڈ ہوگا، ان کا کام ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو لوگوں کی مرضی کے مطابق اس میں وہ چینجز لائیں۔
تو بس آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، پر امید ہیں کہ اس اب آپ لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے کہیں نہ کہیں ٹرائبل ایریا
امید نہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ، ہمارے حکومت کی رزالو ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔
ریاستوں اور شمالی علاقہ جات کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے۔ پشاور میں عامی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کو ایک سال بیتا، اس سانحے میں 140 افراد ہلاک ہوئے جن میں 130 سے زیادہ طالب علم بچے تھے، انہی میں سے ایک حارث نواز بھی تھے۔ ان کے بھائی احمد نواز اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے، انہیں علاج کے لیے برطانیہ کے شہر برمنگم منتقل کیا گیا اور وہ اس وقت وہیں مقیم ہیں۔ ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب نے برمنگم میں احمد نواز اور ان کے خاندان سے ملاقات کی، یہ رپورٹ سانحہ عامی پبلک اسکول پر بی بی سی اردو کی خصوصی کوریج کا حصہ ہے۔
احمد نواز کے ظاہری زخم تو بھر گئے ہیں لیکن اس دردناک دن کے گھاؤ ابھی بھرے نہیں، وہ خود شدید زخمی ہوئے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی حارث نواز اس حملے میں ہلاک ہوئے، جن کی یادوں کو بھول پانا شاید ان کے لیے ناممکن ہے۔
اس سانحے نے میری پوری زندگی، خیالات، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ میرے بھائی، میرا سب سے پیارا دوست، سب کچھ میں نے کھو دیا۔
اور اسی کا اظہار اس واقعے کے ایک برس پورا ہونے پر مختلف تقاریب میں احمد اپنی تقریر میں بھی کریں گے۔
مجھے جیسی گولی لگی اس کے بعد میں گیا ہوں دوسرے کمرے میں، ہم لیٹ گئے تو اس کمرے میں بہت زیادہ زخمی بھی تھے اور ڈیڈ باڈیز بھی پڑی، تو وہاں ہماری ایک ٹیچر تھی، اس کو گولی لگی ہوئی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد جب دہشت گرد دوبارہ آئے اور انہوں نے آگ لگائی کمرے میں، تو وہ ٹیچر جل رہی تھی، تو میں ٹیچر کو دیکھ کے رو رہا تھا، بالکل میں بہت زیادہ خفا تھا کہ ابھی میں کیا کروں، میں خود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا ایک بھائی شہید ہو گیا اور میرے بہت سے دوست میں نے اس واقعے میں کوئی، تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اس دن کو اپنے الفاظ سے۔
احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے وقت ان کی آنکھیں نم نہ ہوں۔
16 دسمبر کے دن نے تمام پورے پاکستان کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے بچے ان سے بچڑ گئے۔ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ ایک ہماری فیملی کی اگر بات کریں ہم، بہت خوبصورت زندگی تھی، تین بچے، ایک اچھا وقت، لیکن ان دہشت گردوں نے ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. میرا ایک بچہ ہم شہید ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہے، اور دوسرا ڈر کے مارے کافی دنوں تک اسکول نہیں جاتا تھا.
احمد برمنگھم کے اسی محلے کے اسکول جاتے ہیں اور یہیں کی مسجد بھی. برطانیہ فی الوقت تو ان کا گھر ہے، لیکن احمد اور ان کے خاندان کا دل آج بھی پشاور اور اس کے گلی کوچوں میں اٹکا ہوا ہے.
گو کے سانے نے احمد اور اس کے خاندان کو گھر بار اور رشتے داروں سے دور کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی احمد کے لیے نئی راہیں بھی متعین کر دی ہیں.
میں سوچتا تھا کہ میں آرمی افسر بنوں گا، لیکن جب اس حادثے کے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ حالات، یہ آرمی کے دم سے کم کنٹرول نہیں ہو سکتی. یہ صرف تعلیم ہی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو شکست دے سکتی ہے. میرا ابھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گا مستقبل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناؤں، جن تعلیم کے لیے کام کروں، جیسے ملالہ یوسفزئی جو بہت انسپائریشنل ہے سب لوگوں کے لیے، اس نے وہ کر رہی ہیں.
پاکستان میں احمد کی طرح سینکڑوں اور بچے تعلیمی اداروں پر دہشت گرد حملوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی بارہا کیا جاتا ہے کہ ان حملوں سے کتنا سبق سیکھا گیا اور اسکول جانے والے بچے آج کتنے محفوظ ہیں. عادل شاہ زیب، بی بی سی نیوز، برمنگھم.
ادھر پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں پشاور میں دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ حکومت سے دہشت گردی جڑ سے اکھاڑنے کا مطالبہ کیا گیا. ہمارے ساتھی شہزاد ملک سینٹ میں موجود تھے اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر سیربین میں ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہو رہے ہیں. شہزاد، اس کی کیا تفصیل ہے؟
جی شفیع، یہ قرارداد حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ کی رکن سحر کامران نے پیش کی تھی، جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ حکومت ان محرکات کا بھی جائزہ لے اور اس کی تفتیش کرے جس کی وجہ سے ملک میں شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ 16 دسمبر کو پہلے سکوتر ڈھاکا ہوا، یعنی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا، اور پھر اسی تاریخ کو آرمی پبلک سکول کا بھی واقعہ ہوا، تو حکومت کو ان دونوں محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مستقبل میں نہ وفاق جو ہے کمزور ہو اور نہ ہی ایسے کوئی واقعات پیش ہوں. اس کے علاوہ ایوان بالا میں ایک اور بھی قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قلدن تنظیمیں جو دوسرے ناموں سے کام کر رہی ہیں ان کو روکا جائے اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. یہ دونوں قراردادیں حزب مخالف کی جماعتوں نے پیش کی اور ان کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. جی شفیع.
تو شہزاد ملک، آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے میں جان سے جانے والے بچوں کا یہ دن، یعنی 16 دسمبر، سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے، کیا صوبائی سطح پر منایا جا رہا ہے؟ کیا وفاقی حکومت کے نے بھی کچھ اقدامات کیے اس سلسلے میں؟
جی شفیع، بالکل. اب سے کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایک مختصر سا پریس ریلیز آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف نے جو وفاقی دارالحکومت میں 122 جو سرکاری اسکول ہیں ان کو ان طالب علموں کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری دی ہے جو گزشتہ برس 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول میں شدت پسندوں کے حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے. اب اور اس پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ دشمن ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم روشن خیالی اور بہتر تعلیم کی وجہ سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان 122 سرکاری اسکولوں کے بارے میں یہ تو نہیں بتایا گیا ابھی تک کہ یہ کون سے ہوں گے، لیکن اس معاملے میں جو فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن ہے اس کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس معاملے میں ایک جتنے بھی اسکول ہیں اسلام آباد میں اس کی ایک جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے، جس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کن اسکولوں اور کالجز کو ان طلباء کے نام سے منسوب کیا جائے گا. جی شفیع.
شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ. یہاں میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ہفتے بی بی سی اردو سروس اپنے ناظرین اور سامعین کو سانحہ پشاور کا ایک برس گزرنے پر خصوصی رپورٹیں دکھائے گی، سنائے گی، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آپ اس سلسلے میں خصوصی رپورٹیں دیکھتے رہیں گے۔ آج ہمارے ویب سائٹ کے صفحے اول پر اس وقت جو خبر لگی ہے سب سے اوپر، وہ فاٹا اصلاحات کے سلسلے میں ہے جو ریاستوں کے وزیر عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے، جن کا انٹرویو آپ نے سنا، کہ آئندہ چند ماہ میں ان کا کام مکمل ہو جائے گا اور نفاذ کا عمل تیزی سے شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر خبر اب اتنے زوروں سے پڑھی جا رہی ہے، وہ ہے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی نظر ثانی کی اپیل مسترد۔ سربین ابھی جاری ہے، کھیلوں کا احوال آنے کو ہے۔
ہم سے بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف ڈنی ڈن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 122 رنز سے جیت لیا۔ سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے 405 رنز کا ہدف ملا تھا۔ چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر اس نے 3 وکٹوں پر 109 رنز بنائے تھے۔ آج اس کی بقیہ 7 وکٹیں اسکور میں صرف 173 رنز کا اضافہ کر سکیں اور پوری ٹیم 282 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دنیش چندیمل نے 58 رنز اسکور کیے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 2012 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ہیملٹن ٹیسٹ میں شکست کے بعد سے اپنے ملک میں کھیلے گئے 12 ٹیسٹ میچوں میں ناقابل شکست ہے۔ نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکیولم نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ 100 چھکوں کا ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز میں وہ گلکرسٹ کے ریکارڈ سے آگے نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی۔ اس وقت وہ 17 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اس بارے میں میکیولم کا کہنا ہے کہ ان کے لیے گلکرسٹ سے آگے نکلنا آسان تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے وعدہ کر چکے تھے کہ 400 رنز کی برتری پر وہ نیوزی لینڈ کی اننگز ڈکلیئر کر دیں گے۔ آرسنل کی ٹیم آسٹن ویلا کو 2 گول سے ہرا کر انگلش پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہو گئی ہے۔ آرسنل کی طرف سے یہ گول اولیویئر جیرو اور ایرن ریمسی نے کیے۔ جیرو نے آرسنل کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنے گول کی نصف سینچری بھی مکمل کی۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ کو ویلاریال کے خلاف 1 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلوی بیٹسمین عثمان خواجہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف میلبرن ٹیسٹ کھیلنے کے لیے فٹنس ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے سبب وہ آسٹریلوی بگ بیش لیگ کا میچ نہیں کھیل پائے تھے۔ آسٹریلوی کوچ ڈیرن لیمن کا کہنا ہے کہ اگر وہ فٹ نہ ہوئے تو انہیں کھلانے کا خطرہ نہیں لیا جا سکتا۔ آسٹریلوی کپتان اسٹیون سمتھ بھی گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان میں گزشتہ 2-3 عشروں میں مذہبی عدم رواداری نے ملک کو جس طرح نقصان پہنچایا، اسی طرح صوفیہ کرام کی دھرتی اور سیکولر خیالات والے قوم پرست سندھ میں بھی اس کا اثر آیا، لیکن اب کچھ مزاحمتی شاعر اس رنگ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خصوصی رپورٹ شازیب جیلانی کی اور باغیوں کی شام کے مالک نثار کھوکر سے بات چیت آنے کو ہے۔ فی الوقت خاص خاص خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے۔
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی اعلی اختیاراتی کمیٹی 3-4 ماہ میں اپنی تجاویز کو حتمی شکل دے دے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھارتی ایوان بالا میں آج اپنے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس اور میسجنگ سروسز پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ یمن کے صوبے تائز میں اطلاعات کے مطابق ایک سعودی کمانڈر، ایک اماراتی اہلکار سمیت کئی سوڈانی اور یمنی فوجی ایک راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ ترکی عراق میں کردوں کے کنٹرول والے علاقے سے اپنی کچھ فوج واپس بلا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے معصومہ ملک سے سنی اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات اعتماد اور بھروسے کی فضا میں شروع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں اپنے حالیہ دورہ پاکستان پر ایک بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے خراب تعلقات کا اثر خطے کے ملکوں پر بھی پڑا ہے، اس لیے خطے میں امن و امان خوشحالی کے لیے تعلقات بہتر بنانا دونوں لازمی ہیں۔ دہلی سے شکیل اختر۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی اپنی حکومت کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے سشما سوراج نے کہا کہ بات چیت کا ٹوٹنا اور پھر شروع ہونا سفارتکاری کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت بہت بھروسے اور اعتماد کی فضا میں شروع ہوئی ہے اور اس بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔
ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ جو سیبوٹیئر جن کی آپ نے چرچا کی، جو روکنا چاہتے ہیں ڈائیلاگ کو کسی نہ کسی طرح سے، ان سے پرووک نہ ہو اور ڈائیلاگ سے ہی راستہ نکلے گا، اور اس لیے اس ڈائیلاگ سے راستہ نکالیں، یہی ہمارا مت اس میں رہے گا۔
سشما سوراج نے دونوں ملکوں کے خراب تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اثر جنوبی ایشیا کی مجموعی صورتحال پر بھی پڑتا ہے۔
جو ہمارے رشتے پورے کھیتر میں خراب ہو رہے ہیں وہ ہمارے دونوں دیشوں کی لگاتار دوری کے کارن ہو رہے ہیں۔ سارک اس طرح سے ٹیک آف نہیں کر پا رہا جس طرح سے باقی دوسری گروپنگز کر گئیں، تو اس لیے اس دوری کو پاٹنا بہت ضروری ہے۔
پارلیمنٹ میں بعض ارکان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اپنے ہم منصب اور وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی ملاقات بہت پرخلوص ماحول میں ہوئی۔
میں چار پیڑھیوں سے ملی نواز صاحب کے وہاں، چار پیڑھیوں سے۔ نواز صاحب کی والدہ، ان کی پتنی، ان کی بیٹی اور بیٹیوں کے بھی آگے، بیٹی کی بھی آگے دو بیٹیاں، چار پیڑھیوں سے ایک ساتھ ملی۔ پالیسی میں یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، مہتو رکھتی ہیں۔
بہت سے ارکان نے یہ سوال کیا تھا کہ ڈیڑھ برس تک بات چیت معطل رہنے کے بعد صورتحال میں ایسی کیا تبدیلی ہوئی تھی جس کے سبب مذاکرات دوبارہ شروع کیے گئے۔ سشما سوراج نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پاکستان سمیت تمام پڑوسی ملکوں سے بہتر تعلقات کی خواہاں ہے اور مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے پاکستان سے مذاکرات شروع کیے جانے کے حکومت کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
کراچی میں آج پیر کو اسمبلی کے اندر اور باہر رینجرز کی حمایت میں احتجاج کیا گیا، جس میں تحریک انصاف آگے آگے رہی، جس کو حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست ہوئی۔ حکومت کہتی ہے کہ اگر صوبائی حکومت اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ اسمبلی کے رواں سیشن کے تیسرے روز کا اجلاس آج ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ دعا اور سوالات جوابات کے وقفے کے بعد مسلم لیگ فنکشنل، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اراکین نے ایجنڈا میں شامل رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن کے اراکین کے احتجاج پر اسپیکر آغا سراج دورانی نے انہیں نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی، لیکن اراکین نے ان کے ڈائز کے قریب پہنچ کر احتجاج کیا، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس کل صبح تک ملتوی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید قائم علی شاہ نے اپوزیشن کے احتجاج پر افسوس کا اظہار کیا۔
ہم نے اپنے ممبرز کو روک رکھا تھا کہ وہ ایسی بات نہ کریں جس سے کہ خامخواہ ہاؤس کا تقدس جو ہے وہ خراب ہو، تو ہم نے تو کوشش کی کہ تقدس رہے۔ انہوں نے تقدس پامال کیا اچھی طرح سے، پھر بھی ہم نے تحمل اور صبر کا اظہار کیا، اور پھر اسپیکر نے یہ مناسب سمجھا کہ اجلاس پوسٹ پون کر دے۔
سعید قائم علی شاہ کا کہنا تھا کہ رینجرز کے ساتھ کوئی بھی تضاد نہیں، وہ کل بھی ان کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے، باقی جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن رہنما شہریار مہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر رینجرز کے اختیارات میں کیوں توسیع نہیں کی جا رہی،
کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے صوبے کی، خاص کر کے کراچی کی، کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، یہ آپ سب کے علم ہے۔ کل تاجران ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اناؤنس کیا ہے، آج واٹر ٹینکرز ایسوسی ایشن، آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کے رینجرز کو اختیارات دیے جائیں، لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب अपनी पूरी काबीना के साथ सोए हुए, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं।
तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेरजमान ने वफाकी हुकूमत के मौकिफ की हिमायत की और कहा कि वो चाहते हैं कि ये मामला सिंध असेंबली में आना ही नहीं चाहिए था।
पूरी अपोजिशन सिंध असेंबली के साथ ही सवाए एमकेएम के, मैं नहीं जानता कि एमकेएम की क्या ख्वाहिशात हैं। एमकेएम को हम क्लियर कर चुके हैं कि हम कराची के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सूबे सिंध के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एमकेएम हमारे साथ आज मौजूद नहीं थी।
एमकेएम के पार्लियामानी रहनुमा ख्वाजा इजारुल हसन का कहना था कि मुस्लिम काउंसिलर के साथ तमाम मामला तय हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मालूम नहीं है कि क्यों जल्दबाजी का मुजाहरा किया।
हम चाहते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान है, ये कराची एक्शन प्लान नहीं है, ये नेशनल एक्शन प्लान है, और जब नेशनल एक्शन प्लान है तो ये पूरे सूबे में यकसा तौर पर होना चाहिए, और फिर इस नेशनल एक्शन प्लान को पंजाब में क्यों नहीं नाफिज किया जा रहा 147 के तहत, और इस नेशनल एक्शन प्लान को केपीके में क्यों नहीं नाफिज किया जा रहा।
दूसरी जानब सीनियर सूबाई वजीर निसा खोड़ो ने सख्त मौकिफ का इजहार किया। उनका कहना था कि सिंध में ऐसा कोई भी नागहानी वाकया पेश नहीं आया, क्या ये एतमाद साजी के लिए काफी नहीं? अब पुलिस भी इतनी बाख्तियार हो चुकी है कि वो शहर को कंट्रोल कर सके।
अगर 89 से रेंजर है तो रेंजर से कहीं बढ़कर मार्शलाई हुकूमतें थी, फौज थी, और फौज पाकिस्तान खुद थी, लेकिन फिर भी तो आपकी बदनज़मी रही। आप पुलिस पे क्यों इतना ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? आप जमहूरी इदारों की अहमियत को घटा कर गवर्नर रूल आ रहे हो। एक सूबे में जहां अमन अमान बेहतर हो चुका है, जहां सब तारीफ कर रहे हैं कि यहां अमन अमान बेहतर हो चुका है, उस पे गवर्नर रूल लगाने की कोशिश करोगे?
दरियासना कराची की अहम सड़क शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब तहरीक इंसाफ और एमजना रोड पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से रेंजर्स की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। दोनों मरकजी शाहराहों पर एहतजाज की वजह से शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा और लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रियाज सुहेल, BBC कराची।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले मुजरिम मुमताज कादरी की नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दी है। मुजरिम मुमताज कादरी का ताल्लुक पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स से है और उन्होंने सन 2011 में सलमान तासीर को तौहीन मजहब के कानून की मुबैना मुखालफत करने पर कत्ल किया था। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले मुजरिम मुमताज कादरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की समाप्त की। मुजरिम के वकील और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने दलाल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल आशिक रसूल हैं और उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया कि मकतूल गवर्नर पंजाब तौहीन मजहब के कानून की मुखालफत करें। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तौहीन मजहब इंसान का बनाया हुआ कानून है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में बात करना किसी तौर पर भी तौहीन मजहब के जुमरे में नहीं आता। मुजरिम के वकील का कहना था कि चूंकि यह हसास मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इस वाकये और तौहीन मजहब के कानून की तशरीह बेहतर अंदाज में हो सके। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि ये एक कत्ल का मुकदमा है, तौहीन मजहब का नहीं है, क्योंकि सलमान तासीर पर ना तो तौहीन मजहब साबित हुई और ना ही उनके खिलाफ किसी जगह कोई दरख्वास्त दी गई। उन्होंने कहा कि महज अखबारी तराशों से तौहीन मजहब साबित नहीं होती। मुमताज कादरी के वकील का कहना था कि ये किसी एक शख्स की जिंदगी और मौत का मामला है, जिस पर बेंच के सरबराह ने रिमार्क देते हुए कहा कि जज जज्बात को नहीं बल्कि आईन और कानून को सामने रखते हुए फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की नजरसानी की अपील मुस्तरद करने के साथ साथ इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। आईनी माहरीन के मुताबिक मुजरिम मुमताज कादरी ने अपनी सजा के खिलाफ तमाम कानूनी हक इस्तेमाल कर लिए हैं और अब उनके पास सिर्फ सदर ममलिकत के पास सजाए मौत के खिलाफ रहम की अपील करने का ही हक बचा है। माहरीन के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात के इम्कान बहुत कम है कि सदर ममलिकत मुमताज कादरी की अपील मंजूर करेंगे, क्योंकि उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का साहिली शहर ग्वादर चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे का अहम मरकज है। हुकूमत की जानिब से जहां इसकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज को सौंपी गई है, वहां इसको सेफ सिटी बनाने के मंसूबे के पहले मरहले के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई है। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
3 अरब रुपए की मंजूरी CDWP यानी सेंट्रल डेवलपमेंट पार्टी के आलिया इजलास में दी गई,
جو کہ وفاقی وزیر منصوب بندی احسن اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. کوئٹہ میں بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں گوادر سیف سٹی منصوبے کے لیے منصوب بندی کمیشن کی طرف سے اس رقم کی منظوری دے دی گئی. بلوچستان کے نامزد وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر نواب ثناء اللہ زہری کا کہنا ہے کہ گوادر میگا پروجیکٹس اور اقتصادی راہداری کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مکران ڈویژن میں امن و امان کا قیام ان کی اہم ترجیحات میں شامل ہے.
دو سالہ دور میں، ڈھائی سالہ دور میں مکران میں امن لاؤں، جو ڈاکٹر مالک صاحب سیکورٹی سے میں یہ کہوں گا جو ڈاکٹر مالک صاحب اپنے دور میں نہیں لا سکے.
بلوچستان حکومت کے بیان کے مطابق جہاں گوادر سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے 3 ارب روپے کی منظوری دی گئی، وہاں اس کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے 8 ارب روپے کی فراہمی کی سفارش کی گئی ہے. اس منصوبے کے تحت گوادر میں لیزر الیکٹرانک ورچوئل فینسنگ اور شہر بھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے علاوہ نجی بورڈز کے لیے وائرلیس مواصلاتی نظام کی تنصیب کو یقینی بنانا ہے. جہاں گوادر کی سیکورٹی کے انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے، وہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے. کمپرس جماعتیں اسے فوجی آپریشن قرار دے رہی ہیں، لیکن نواب ثناء اللہ زہری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں.
ہم آگے بڑھا پائیں گے آپریشن وہاں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. کو ٹارگیٹ آپریشن ہو رہی ہے، جہاں پر فورسز کے اوپر اگر اٹیک کیا جاتا ہے تو ان کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا. جو پراپر آپریشن اس وقت ہو رہی ہے وہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہی ہے، اس طرح کی آپریشن بلوچستان میں نہیں.
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ یہ کہتے رہے کہ ان کی حکومت اور فوجی قیادت ایک صفحے پر ہیں. ڈاکٹر مالک کے دور میں وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا بلوچستان میں جنوبی کمان کے کمانڈر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے یہ منصب سنبھالا ہے. نواب ثناء اللہ زہری ان کی تعیناتی کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا،
خوش قسمت آدمی ہوں کہ میرے دور میں مجھے عامر ریاض جیسا کور کمانڈر ملا ہے.
کوئٹہ سے یہ رپورٹ آپ کے لیے محمد کاظم نے تیار کی تھی. کیوبا میں گوانتانامو بے کی جیل میں قید آخری برطانوی شہری 48 سالہ شاکر عامر نے کہا ہے کہ وہ اپنی قید کے متعلق برطانوی حکومت کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے. ماجرے کی تفصیل کے ساتھ محمد عبداللہ فاروقی.
شاکر عامر کو افغانستان پر امریکی حملے کے کچھ عرصے بعد سن 2001 میں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا. بعد میں انہیں امریکیوں نے پکڑ کر سن 2002 میں کیوبا میں قائم امریکی فوجی اڈے کے لیے روانہ کر دیا تھا. گوانتانامو بے سے رہائی پانے والے شاکر عامر نے انٹرویو کے دوران بی بی سی کو بتایا کہ ایک بار جب ان کی پٹائی کی جا رہی تھی اس وقت وہاں ایک برطانوی اہلکار موجود تھا.
مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر دیوار سے مارا جا رہا تھا، آگے پیچھے آگے پیچھے. میں کہوں گا کہ 80-90% اس بات کے یقین ہے کہ اس دوران وہاں ایک انگریز موجود تھا، کیونکہ جس طرح اس نے بات کی، جس طرح وہ احتیاط برت رہا تھا اور جس طرح وہ دور بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. اور ایک دن قبل میں جان سے ملا تھا، جس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ MI5 انٹیلیجنس سروس کے لیے کام کرتا ہے.
امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ شاکر عامر اسامہ بن لادن کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن شاکر عامر کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں رفاع عامہ کے کاموں میں تعاون کے لیے افغانستان گئے تھے. ان پر کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور سن 2007 میں ان پر عائد کیے گئے سارے الزامات واپس لے لیے گئے. جب ان سے القاعدہ سے تعلق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا،
بالکل نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں تھا. ثابت کریں آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر درست ہے تو ثابت کریں، دنیا کے سامنے پیش کریں. انہوں نے جتنے الزامات مجھ پر لگائے ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکے.
القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی ہونے کے سوال کے جواب میں شاکر عامر نے کہا کہ اس کے شواہد کہاں ہیں. عامر نے بتایا کہ امریکہ کے حوالے کیے جانے سے پہلے انہیں شمالی اتحاد نے پکڑا تھا، جو طالبان کے خلاف برسر پیکار اتحاد ہے. انہوں نے کہا کہ افغان چاہتے تھے کہ وہ یہ تسلیم کر لیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے ساتھ کام کیا ہے، اور انہوں نے تشدد کے بعد اسے تسلیم بھی کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کی فلم بنائی، لیکن یہ قطعی طور پر درست نہیں. انٹرویو کے درمیان شاکر عامر نے بتایا کہ کس طرح افغانستان میں ایک پوچھ گچھ کرنے والے نے انہیں دھمکایا تھا کہ ان کی 5 سالہ بیٹی کا ریپ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں سے ایک اس وقت پیدا ہوا تھا جس دن وہ گوانتانامو بے پہنچے تھے. پھر انہوں نے رہائی کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے اپنا تعارف کیسے کرایا.
When I was in Guantanamo, every day, you know, how I'm going to do it, when I'm going to do it,
میں یہی بات سوچتا رہا کہ جب میں گوانتانامو بے سے آزاد ہوا تو میں یہ کیسے کروں گا، انہیں کیسے سمجھاؤں گا کہ میں اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا دوسرے بچوں سے، اور وہ میری غلطی نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے ان سے بات کرنا شروع کی اور بتایا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، ہمیں علیحدہ کیا گیا تھا زبردستی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اور اپنی ماں کو مورد الزام ٹھہراؤ کیونکہ ہم حالات کا شکار ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں گے۔
شاکر عامر کے بقول انہیں 9/11 کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تھا، اور ان کے خیال میں وہ صرف دو عمارتوں کا منہدم ہونا تھا جس میں بہت سارے افراد مارے گئے تھے۔ اور جب انہیں قید کے دوران ایک تفتیش کار نے ایک کتاب دکھائی جس میں ان لوگوں کی تصاویر تھیں جو آگ سے بچنے کے لیے 100ویں منزل سے کود رہے تھے، تو وہ رونے لگے، جس پر تفتیش کار نے ان سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، یہ تم نے ہی تو کیا ہے۔ شاکر عامر کے مطابق ان کے تفتیش کار یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ وہ بے قصور ہیں اور ان کے بھی جذبات عام انسانوں کی طرح ہیں۔
To feel that, yeah, I'm just a man with feelings, you know, just like you.
Guantanamo Bay ke aakhri bartanvi qaidi Amir Shakir.
سولہ دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ،
132 بچے شہید ہوئے اور ان کے
ہر طرف سے آوازیں اٹھی،
دہشت گردوں کو ختم کیا جائے، عموماً
چوکوں پر لٹکایا جائے، ان کو مارا جائے، ان کے جنہوں
کا، یہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور باقی جو دیگر،
حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا،
ہم نہ صرف دہشت گردی بلکہ دہشت گردی کی فکر اور سوچ کا بھی خاتمہ کریں گے۔
جو وعدے ہوئے پورے ہو پائے،
بہت زیادہ سخت امپلیمنٹیشن ہوئی ہے
ہماری حکومت کے، ابھی 2.5 سال مکمل رہتے ہیں اور انشاءاللہ میرا
سانحہ پشاور کے بعد کا پاکستان بدل چکا ہے۔
آرمی پبلک اسکول پر حملے نے ایک سال میں پاکستان کو کس قدر بدلا۔ خصوصی نشریات کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور bbcurdu.com پر نظر رکھیے۔
پاکستان میں پچھلے 2-3 عشروں کے دوران مذہبی جنونیت نے جہاں باقی ملک کو نقصان پہنچایا، وہاں صوفیہ کی دھرتی کہلانے والا صوبہ سندھ بھی اس کی زد میں آیا، لیکن اب اس کی مزاحمت ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار شاہد عبدالانی نے حال ہی میں حیدرآباد سندھ میں صوفیوں کی ایک محفل میں سندھی زبان کے کچھ مزاحمتی اور انقلابی شاعروں سے ملاقات کی اور یہ رپورٹ بھیجی، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
اس صوفیانہ محفل کی خاص بات یہ تھی کہ روایتی ذرائع ابلاغ یعنی کہ اخبار، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے اس کی پہلے سے کوئی تشہیر نہ تھی، بس فیس بک کے ذریعے اعلان ہوا کہ 12 دسمبر کی شام حیدرآباد کے ممتاز مرزا آڈیٹوریم میں باغیوں کے ساتھ ایک شام منائی جا رہی ہے۔ پھر بھی لوگ اتنے سارے آ گئے کہ کرسیاں کم پڑ گئیں اور ہال میں پیر رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ روایتی ثقافتی محفلوں کے برعکس اس محفل میں کوئی وی آئی پی نہیں تھا، نہ کوئی صدر محفل، نہ کوئی مہمان خاص، بس سٹیج پر کرسیوں کی قطار میں تھے عوامی شاعر اور فنکار، اور ان کے ہر طرف آڈیٹوریم میں اجرکیں اور ٹوپیاں پہنے نوجوانوں کا ایک بے ہنگم مجمع۔ بیجل سندھی کا شمار سندھ کے انقلابی شاعروں میں ہوتا ہے۔
وہ دور تھا جب ہم گاتے تھے تو ہمیں جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، مارشل لا کے دور تھے، وہ تکلیف دہ دور تھے، تو بھی ہم گاتے تھے، لوگ سنتے تھے، لیکن تب وسائل کم تھے، یہ میڈیا نہیں تھی، ہم موچڑوں میں تھے، جیلوں میں رہتے تھے۔
تو جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے، سندھ کے چیلنجز بدل رہے ہیں، آپ کا جو پیغام جسے آپ گاتے ہیں، نوجوانوں کی اس میں دلچسپی ہے اس میں یا نہیں ہے؟
نہیں، بالکل ہے، سندھ اپنے حقوق کے طرف آواز بلند کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سماج جو نا وہ جاگیرانہ سماج ہے، ہمارے لوگ ان لوگوں کے دعوے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو جاگیردار سرمایہ دار ہمارے ہیں، جو ہمارے جمہوریت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے زیادہ غلامی کار سب بن رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، آج بھی ہم اسی اسٹرگل میں، لیکن قوم ہمیں اس کی ریسپانس دے رہی ہے۔
بیجل کا اصل نام خالد محمد خاصخیلی ہے اور ان کا تعلق ٹنڈو محمد خان سے ہے. کہتے ہیں کہ سندھ کے صوفیانہ مزاج کو آج سب سے بڑا خطرہ مذہبی انتہا پسندی سے ہے.
یہ تصوف کا جو تم خیال دیکھ رہے ہو, یہ تصوف کا خیال, یہ اس وحدانیت کی پہچان ہے کہ ہم ان دکیانوسی ان مذہب پرستوں سے الگ ہو کر سندھ کو جو اس کی اپنی اصلیت ہے صوفی ازم, ہم اس صوفی ازم کی پرچار کریں. صوفی ازم واحد ہوئی فکر ہے جو دنیا کو امن دے سکتا ہے.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کا مزاج بھی پچھلے 20-30 سالوں میں بہت بدل گیا ہے, جتنے مدرسے کھل گئے ہیں, جتنا یہ فرقہ وارہ تنظیموں کا اثر بڑا ہے؟
بالکل ہو رہا ہے. میں اس چیز سے نہیں ہوں کہ بھلے مدرسے نہیں کھلے, کھل رہے بھی ہیں. ایک سال میں ہمارے پاس مدرسہ جو بنتا ہے 10-15 کروڑ روپے کی ملکیت کا بن جاتا ہے, ایک براڑی میں جہاں کچھ ہے ہی نہیں وہاں بن جاتا ہے. لوگ گورنمنٹ تو سپورٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو, دین امن کی سلامتی کے لیے ہے, لیکن ہمارے پاس وہ لوگ اپنے دین کو دھندے اور اپنے کو منشا ہے اس کے لیے وہ بالکل کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں.
اسی محفل میں جمن دربدر سے ملاقات ہوئی. ان کا تعلق صحرا تھر کے علاقے عمر کوٹ سے ہے اور وہ سندھ کی قوم پرست اور مزاحمتی شاعری میں بڑا مقام رکھتے ہیں.
یہ ہم لوگ ہی تھے جو دیہاتوں میں جاتے تھے, وہاں سندھ کی مزاحمتی اور قومی شاعری جو تھی وہ ہم ادھر پیش کرتے تھے اور نوجوان وہ متاثر ہوتے تھے. اور
دیکھیں, ایک دور تھا ون یونٹ والا, پھر دور تھا ماشاء اللہ والا. تو جب ایک قومی لڑائی لڑنی تھی تو اس وقت ہمارے ہاں ایک سے ایک شاعر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا. یہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے جو کہنے میں ایک جمہوری دور ہے, اس میں لڑائی کس لیے ہے, کس کے خلاف ہے؟
میرے خیال میں یہ آپ ہم اس کو جمہوری نہیں کہہ سکتے کہ جاگیردار کبھی جمہوری پسند نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا, یہ سارے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ٹاسک پہ آتے ہیں, ان کا اپنا کچھ نہیں ہے, یہ ان کو چلانے والی کوئی اور لوگ ہیں.
جمن دربدر اور بیجل سندھی جیسے لوگ دین کے خلاف نہیں, لیکن ان کی لڑائی ہے تو مذہب کے نام پر دہشت اور کاروبار پھیلانے والوں کے ساتھ. گلوکار عبد الغفور چارن کا تعلق ضلع دادو سے ہے. کہتے ہیں کہ سندھ کا نوجوان باشعور ہے اور اسی لیے اس کا صوفیزم سے لگاؤ برقرار ہے.
ہمارا نوجوان بہت بہترین آگے چل رہا ہے. پوری سندھ میں تم جاؤ تمہیں بہت ملیں گے, اتنے بڑے بڑے ٹیلنٹ ملیں, لیکن ان کے ٹیلنٹ کو دبایا جاتا ہے.
لیکن آپ کو اپنی سیاسی پارٹیوں میں لیڈروں میں کوئی حال نظر آتا ہے؟
بس سر, بکنے کو تو لائک کیسی کیسی چیزیں بک جاتی ہیں, لیکن یہاں جو جتنی بھی پارٹیوں میں ایم پی ایم این اے جیت کے آتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, لوگوں کے لیے بیچاروں کو اتنا ریلیف نہیں دیا ہے. بہت شکایتیں ادھر ہماری علاقے میں, جو بٹے والی ہم کہتے ہیں چھوٹی ملازمت کہتے ہیں سرکاری, اس کی 400,000 جی لیے جائیں, وہ بیچارہ ڈھور ڈگے بیچ کے اس کو نوکری لے لیں. یہاں جیسے پانی کا مسئلہ ہے ہمارا, بین الاقوامی رپورٹ کے سندھ کے پانی میں پائزن ہو گیا ہے. ابھی پینے والا جو پانی ہم اس سے سندھ کے لوگ جو 20 روپے کی بوتل لے کے پیتے ہیں 30 روپے کی, بتاؤ یہ کتنا جو ہمارے ساتھ ناجائز پانی پی, گورنمنٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے.
آپ اس قسم کے معاملات اپنی شاعری میں اٹھاتے ہیں؟
بالکل, ہماری ساری شاعری ان معاملوں پہ کا بنیاد ہے, کیونکہ یہ ہم کیس لڑتے ہیں, ہم وکیل ہیں اس قوم کے.
باغیوں کی اس محفل کا اہتمام 4-5 دوستوں نے مل کر اپنی جیب سے کیا. انہی میں سے ایک نثار کھوکھر ہے. کہتے ہیں کہ بغاوت کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری نہیں, بعض حالات میں فکری اور شعوری بغاوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے وہ سندھ کے باشعور لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ ملائیت کے خوف سے باہر آئیں اور کھل کر ایک فرسودہ نظام کے خلاف آواز اٹھائیں. نثار کھوکھر کے نزدیک سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے اور اسی میں سندھی معاشرے کی بقا ہے.
شہزیب جیلانی کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے بھی باغیوں کی شام کے بانیوں میں سے ایک نثار کھوکھر سے ہی بات کی. پوچھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پرامن تحریک چلانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟
دیکھیے شفیع, سوشل میڈیا پاکستان جیسے ممالک میں اس کا یوز سے زیادہ ابیوز ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ لوگ فیک آئی ڈیز کے ذریعے یا دوسرے عناصر جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے دوستوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ یہ ایک نیو ٹرینڈ ہے, نیو جنریشن کو ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک پرامن تحریک جو صوفیان ایک پسمند رہا ہے سندھ کا, اس کو ریبان کرنے کی کوشش کرے کہ ری ایمرج ہو اس قسم کا جو سول ہے صوفیانہ سول. اس خیال کے بعد ہی ہم تھوڑا آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ یہ کارواں بنتا گیا.
تو اس میں نثار کھوکر ایسی کیا اپیل ہے یا اٹریکشن ہے آپ لوگوں کے پیغام میں کہ مختلف مکاتب فکر کے خصوصاً نوجوان نسل کے لوگ آپ کے بلانے پر جمع ہو جائیں سینکڑوں کی تعداد میں, ایسا کیا ہے؟
دیکھیے بظاہر تو اس میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے. اگر ہم کہیں لوگ کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک محفل موسیقی ہے, محفل مشاعرہ ہے, اس میں کیا ہے, لیکن ہمارے پاس جو نوجوان آتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے جو موسیقی کے ذریعے شاعری کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے انتہا پسندی کے خلاف, خصوصاً مذہبی انتہا پسندی, اس کے خلاف ایک پلیٹ فارم یہ بن گیا ہے. باغیوں کی شام جو ہے یہ ایک نام بن گیا ہے ابھی سندھ میں کہ باغیوں کی شام انتہا پسندی کے جو خلاف شاعر حضرات ہیں وہ آئیں گے, وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اپیل یہ ہے, تھیم از دیٹ یہ باغیوں کی شام ہے تو جو ناراض جو نوجوان نسل ہے سندھ کی, جس کو کئی لوگ ہسٹری میں اداس نسل بھی کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے, وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں, لیکن یہ سارے لوگ اکٹھے ابھی سندھ میں اس لیے جمع ہو رہے کیونکہ مذہبی انتہا پسندی سوات سے سفر کرتے کرتے کراچی تک پہنچ چکی ہے.
اچھا تو نثار کھوکر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی شام منائی جائے, باغیوں کی شام جیسی شام جس میں کوئی دوسرا پیغام ہو, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کسی اور انداز سے مخالفت کرتا ہے, چاہے اس کی کمر پہ کسی اور نے ہاتھ رکھ رکھا ہو, اور کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی ملتی ہیں. پوچھنا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا, مخالفت ہوئی, دھمکیاں ملی؟
شفیع صاحب, سندھ جیسے معاشرے میں اور پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہوں, کوئی بھی انیشیٹ لیں تو ہزار مخالفتیں ہوتی ہیں. ہمارے جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے, لیکن پہلی پہل مخالفت جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے کی گئی کہ یہ ایک ڈانسنگ بوائز ہیں, نئے نسل کو خراب کر رہے ہیں, یہ ان کو بے راہ روی دکھا رہے ہیں, اس قسم کے الزامات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے لگائے. اس کے بعد یہ ہوا, 6 ماہ پہلے لاڑکانہ میں ہم نے ایک مندر ہے, مندر کے اندر محفل کرنا چاہیے, لیکن وہاں کی انسامیہ نے پہلے ایگری کیا, بعد میں جو طاقت غیر ہے پاکستان میں ان کی طرف سے پریشر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس مندر میں ٹیمپل میں نہیں کر سکتے اس قسم کی محفل. اس کے بعد ہمیں مجبوراً ایک پبلک پارک میں لاڑکانہ میں کرنی پڑی. تو اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ فیس بھی کرتے رہتے ہیں.
اچھا, ایسی کوئی بھی کیمپین ہو, مہم ہو, خواہ کسی بھی طریقے کی, تو اس میں نثار کھوکر پیسہ چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی تحریک کے لیے پیسے کے بغیر تحریک کے چلنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے, فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟
شفیع صاحب, بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے, جو سوال ہم سے سوشل میڈیا اور دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم ان کو, چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پہ رینٹ اے کار سے لے کر رینٹ اے کراؤڈ تک ساری چیزیں رینٹ پہ ملتی ہیں, تو اس معاشرے میں اس قسم کے جو انیشیٹ ہیں اس کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑا پیسہ ہے, لیکن آنیسٹلی کوئی بڑا پیسہ نہیں ہے انوالو, کیونکہ ہم کوئی لنچ کوئی ڈنر ارینج نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے. یہ اپنا پیسہ آپ خرچ کر کے آتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں.
باغیوں کی شام, یعنی وہ شعرا و فنکار جو مذہبی عدم رواداری اور انتہا پسندی کے خلاف سامنے آئے ہیں, ان کی شام, اور اس شام کا اہتمام کرنے والے اور بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک نثار کھوکر سے آپ گفتگو سن رہے تھے. اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ویب سائٹ کس سے لیڈ کر رہی ہے. ہاں جی, وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی 3-4 ماہ میں تجاویز پیش کر دے گی. یہ منسٹر صاحب نے بیان دیا, عبد القادر بلوچ نے, ان کا انٹرویو بھی اپنے سیربین میں تفصیل کے ساتھ سنا. تو یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر, ایڈیٹر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے ایلسٹر بیوس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت حضر معمول اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قائم کی گئی اعلی اختیاراتی کمیٹی سے متعلق یہ اعتراض جائز نہیں کہ کمیٹی میں فاٹا کی نمائندگی نہیں ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھارتی ایوان بالا میں آج اپنے حالیہ دورہ پاکستان پر بیان دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے. یمن کے صوبے تائز میں اطلاعات کے مطابق ایک راکٹ حملے میں ایک سعودی کمانڈر اور ایک اماراتی افسر سمیت بہت سے یمنی اور سوڈانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے آج اپنی پارٹی کے سالانہ اجلاس میں تارکین وطن سے متعلق اپنی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب پہلے سے کم تعداد میں لوگوں کو پناہ دیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.